خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1437 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 22ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گاڑی کے بس ڈرائیور جو ہوتے ہیں، یہ جو اکثر نشہ کرتے ہیں، پان ہو گیا، گٹکا ہو گیا، چھالیا ہو گئی، طرح طرح کا جو نشہ کرتے ہیں، یہ کیا صحیح ہے؟ نشے کے ٹائم پہ ڈرائیو کرنا یہ کیسا ہے؟
پان، گٹکا، چھالیا، کھانے کو سوال کرنے والے نے نشہ قرار دیا، تو یہ نشہ اس سے نہیں ہوتا. نشے کی تعریف یہ ہے کہ وہ عقل پر غالب آ جائے، یعنی کہ عقل میں فطور آ جائے، فرق پڑ جائے، تو نشہ اس میں نہیں ہوتا، ایسی کیفیت نہیں ہوتی. پان، چھالیا، گٹکا، اس کو علماء ناجائز نہیں کہتے، اسی طرح سگریٹ پینوں کو بھی ناجائز نہیں کہتے علماء، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا ہے کہ ان چیزوں سے نقصان ہوتا ہے اور یہ استعمال نہ کی جائیں. یہ جو ڈرائیور ہے، اس میں سنا یہ کہ بعض ڈرائیور شراب پی کر بھی چلاتے ہیں، تو شراب تو پینا ویسے ہی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اب اگر یہ نشے میں چلائیں گے تو پھر ایکسیڈنٹ کا پورا پورا خطرہ ہے، اس کو سچکا نہیں پڑے گا نشے میں، یہ کہیں ٹھوک دے گا، کہیں گہرائی میں گرا دے گا گڑے میں. آج چرس بھی پیتے ہوں گے، ہیروئن پیتے ہوں گے، خدا بہتر جانے. تو ان سب چیزوں سے بچے اور صاف ستھری ڈرائیونگ کریں، نماز بھی پڑھیں، ذہن نصیب کے با وضو ڈرائیونگ کریں کہ بالکل آپ موت کے گولے پر سوار ہو کر سفر کر رہے ہیں. کب ٹکرائے اور موت آئی، کب گرے کہ کب موت آئی، کب بریک فیل ہو گیا کہ جان چلی گئی، بریک بھی تو فیل ہو جاتے ہیں، کب گاڑی الٹ گئی، کب کسی نے مار دیا گاڑی کو اور جان چلی گئی. تو مہربانی کر کے جس سے بند پڑے وہ تو با وضو گاڑی چلایا کریں کہ با وضو موت آئے تو کیا بات ہے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا، یوں کر کے ایک روایت ہے کہ اگر بے وضو تھا مصیبت پہنچی تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میں بے وضو کیوں رہا، کہ یہ مصیبت آ پڑی مجھ پر. تو پتا چلا کہ با وضو رہنے سے مصیبت دور رہتی ہے. مگر وضو صحیح ہوا، ایک تعداد ہے جو وضو کرتی ہی غلط ہے، اس کو وضو کرنا ہی نہیں آتا، تو اب پھر وضو غلط کیا اور ایسا غلط کیا کہ اس کا فرض چھوٹ گیا. مثال کے طور پہ یہ کان پٹی، کان پٹی اس کو بولتے ہیں، یہ نہیں کان کی ابری ہوئی جو، تو اس کی یہ جو ہے نا سائڈ ہے، یہ کان پٹی کا سارا ایریا کہلاتا ہے. تو یہ ایریا بعض اوقات منہ دھونے میں خشک رہ جاتا ہے، یوں کر کے منہ دھوتے ہیں نا، یوں پچ پچ کر کے مار کے نکل جاتے ہیں پانی، تو یہاں نہیں مارتے. تو مستحب تو یہ کیا ہے، پانی اس طرح لے کہ سر کا کچھ حصہ دھل جائے، البتہ آدھے بازو ہاتھ دھوتے کونی سمیت آدھے بازو تک چلے جائیں، یہ مستحب ہے. مطلب کونی سمیت دھونا تو فرض ہے، تو آدھے بازو تک، اور پاؤں ٹخنوں سمیت یہ تو فرض ہے، اور آدھی پنڈلی تک یہ مستحب ہے، یعنی ثواب ہے. اگر نہیں دھویا آدھی پنڈلی تک تو گناہگار نہیں ہوگا. پانی اگر یوں کر کے لائیں گے نا، یہ انگوٹھے بھی کان پٹی کو پانی لا رہے، تو یوں ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. کیا دھونے کی تعریف یہ کہ کم از کم دو قطرے وہاں سے بہ جائیں، لڑک جائیں دو قطرے. تو یہاں اگر بھیگا ہاتھ پھیلا لیا، پھیر لیا، تو یہ بھیگا ہاتھ پھیرنے کو دھونا نہیں کہتے. بھیگا ہاتھ پھیرنے، اتنا بھیگا ہاتھ پھیرا کہ جس سے تری پہنچی پانی کی، تو یہ مسحا کہلاتا ہے. مسحا تو سر کو کرنا ہے، بھیگا ہاتھ سر کو پھیرنے، لیکن جہاں دھونا ہے تو وہ دو قطرے بہنے چاہیے اس جگہ سے. ہر ہر قطرے، ہر ہر جگہ سے دو دو قطرے بہ جائیں، اور اس طرح تین بار دھونا ہے تو سنت پیدا ہوگی. اسی طرح پاؤں دھوتے وقت یہ جو پاؤں کے ٹخنے ہوتے ہیں، ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، تو یہ اس سمیت پاؤں دھونا ہے، اور پورا دونوں طرف چاروں طرف اس کا ایریا، ہر ایک ایک اس کی لکیر جو ہے نا اس میں پانی بہ جائے. کیونکہ سردیوں میں یہ لکیریں جو ہے نا یہ سخت ہو جاتی ہے، اور وہ پاؤں کا پچھلا حصہ تو میں نے دیکھا ہے کہ جو توجہ نہیں کرتے ان کے خوش رہ جاتے ہیں، کیونکہ یوں سامنے سے پاؤں دھلتا ہے، یہاں اگر ہاتھ نہیں پھیریں گے نا اچھی طرح پانی کے ساتھ تو پانی جاتا نہیں ہے، یہاں وضو پورا ہوتا نہیں ہے. تو اب یوں دھڑا دھڑا آدھے منٹ میں آپ بولو وضو کر لوں تو یہ تو نہیں ہوگا، اس کو وقت دینا پڑے گا تھوڑا. یہ مسجدوں کے وضو خانے میں لائن لگی ہوتی ہیں بعض اوقات رش میں، آج کل یہ فضان مدینہ میں لگتی ہوگی، تب بھی ایسی جلدی نہیں کرنی کہ وہ جگہ ہی خشک ہو جائے. اور یہ عوام کا پرانا ایک محاورہ ہے کہ وضو جوان جیسا اور نماز بوڑھوں جیسی، یہ غلط ہے. وضو درست کرنا ہے، اور جوان کرے یا بوڑھا کرے، ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی، ایک روئیں، یہ روئیں ہیں نا، یہ روئیں کی نوک بھی اگر وہ دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. تو جب وضو پورا ہوگا انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آئیں گی. ہمیں برکتیں ملتی نہیں ہیں کہ وضو ہمارا بسا اوقات درست ہوتا نہیں ہے. فرض پورے کر لیے تو سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، وضو کی مستحبات چھوٹ جاتے ہیں، تو وضو پورا کرنا ہوگا، اللہ نصیب کرے. وضو کا طریقہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ضرور حاصل کیجئے، انشاءاللہ اس میں وضو کے آپ کو بہت سارے ضروری مسائل جاننے کو ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
پیارے بابا جان، آپ نے ابھی وضو کا جو مسئلہ بیان فرمایا تھا اس میں میں یہاں پہ سن رہا تھا، تو آپ نے کہا تھا کم سے کم دو قطرے پانی کے بہ جائیں تو بہتر ہے.
بہتر نہیں، فرض ہے.
فرض ہے
دو قطرے اگر بہ گئے تو اس کو دھلنا کہیں گے،
تو فرض ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جہاں پہ پانی کی کمی ہو تو وہاں پہ یہ مسئلہ بیان فرما دیجئے گا کہ اس کے لیے کیا مسائل ہیں.
اتنا پانی بھی نہیں ہے کہ دو دو قطرے بہے.
جی بالکل،
یہ کہنا چاہتے ہیں.
یہ بھی تو ہو سکتا ہے بعض، جیسے کہ سفر میں یا عموماً کہیں جیسے کہ گئے اور منرل واٹر ہے، اب وہ پانی ہے نہیں لیکن منرل واٹر لینا ہے، اب منرل واٹر سے یہ فرض سارا ادا کریں گے تو پھر منرل واٹر وہ پتا چلے گا کہ نلکے کا پانی نے منرل واٹر کے پانی سے وضو کرنے میں ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ ایک ایک قطرہ جو بہ رہا ہے نا تو وہ وزن ڈال رہا ہے, یہ سب بھی ہو سکتا ہے.
منرل واٹر مہنگا ہے یا آب زمزم قیمتی ہے؟
آب زمزم بابا جان اس کی تو بات ہی کوئی اور.
میں مدینہ شریف کے سفر میں تھا ایک بار, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف, فرسٹ ٹائم میرا سن 80 کی بات ہے. تو وہ ہمارا قافلہ, میں نے وہ کہہ رکھا تھا کہ فجر کے لیے روکنا ہے, وہ بڑے ٹرک میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اس نے تو روکا نہیں, اب میں دیکھا جب سمجھ پڑی میرے کو کہ آسمان پر ایسے ہنس آ رہے ہیں, صبح شادی تو ہو چکی ہے, فجر کا وقت ہو چکا ہے. تو میں نے تو وہ صلاح صلاح کی آوازیں لگانی شروع کی اور وہ ڈرائیور کے جو حصہ تھا نا مارنا شروع کیا ہاتھ زور زور سے. اس نے روک دی, ٹرک روک دیا. وہ بالکل سہرا, لکو دک سہرا, پانی کا وہاں ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا, سہرا عرب تھا وہ. میرے پاس آب زمزم تھا, میں نے تو اپنا آب زمزم کا اجالا لیا. میں نے کہا میں کسی کو پانی نہیں دوں گا, میں نہیں دوں گا. تو آپ لوگوں کے لیے تیمم جائز ہے, پانی تو ہے ہی نہیں مجھ پر, میرے لیے جائز نہیں ہے, میرے پاس پانی ہے. میں نے آب زمزم سے وہاں وضو کیا اور ہم نے فجر کی نماز الحمدللہ با جماعت ادا کی. تو جب آب زمزم کے ہوتے ہوئے بھی تیمم تو جائز نہیں ہوگا, تو پھر یہ کہ منرل واٹر بھی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہی پڑے گا نا. تو اب یہ کہ پانی تھوڑا ہے اور کم ہے, یہ اب گھر میں تھوڑا ہے, پڑوسی سے مانگنے میں شرم آتی ہے, اور یہ سب نہیں چلے گا. ہوٹل ہے قریب میں, کوئی ایسا گھر ہے جس سے پانی حاصل ہو سکتا ہے تو پانی حاصل کرنا ہوگا. پانی ہے, پورا چشمہ ابل رہا ہے, لیکن وہاں درندہ بیٹھا ہوا ہے, اگر پانی لینے جائے گا تو حملہ کرے گا درندہ, اور یہ کچھ جنگل بیابان میں. تو اب یہ پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم جائز ہو جائے گا, تو اس کے جواز جائز ہونے کی صورتیں, یہ نماز کے احکام میں یہ لکھا ہے. تو عام طور پر پانی تھوڑا ہے نا, یہ نادر صورت ہے, اس کی نوبت شہر میں تو ظاہر بہت کم آئے گی. یہ کہیں جنگل میں اور سفر میں بندہ ہو اور ایسی نوبت آ جائے تو آ جائے, پاکستان میں تو پھر بھی کم آئے, جگہ جگہ آبادیاں مل جاتی ہیں پانی. اب یہ کہ سستی ہو, شرم آئے پانی مانگتے ہوئے اور پھر بولے کہ میں تیمم کر لوں, تو یہ نہیں ہو سکے گا. پانی پر اگر قدرت نہیں ہے, یا ایسا مریض ہے کہ پانی تو ہے لیکن ایسا مریض ہے کہ وہ پانی اس کو نقصان کرتا ہے, اور یہ واقعی نقصان کرتا ہے, خالی اپنی اٹکل سے نہیں, واقعی نقصان کرتا ہے پانی, تو ایسی صورت میں بھی اجازت ملے گی تیمم کی. یا پانی ایسا یخ ہے, ٹھنڈا, سردی کا موسم ہے کہ اس کی ٹھنڈک نقصان پہنچا دے گی, اور کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کو گرم بھی کرے. گرم کرنے کے لیے نکلتا تو پھر نماز کا ٹائم وغیرہ کوئی ایسا مجبور ہے کہ اب یہ اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا. تو اب ایسی صورت میں پھر تیمم کی اجازت ہوگی. تو تھوڑے پانی میں بھی وضو ممکن ہوتا ہے. ایک ایک بار بندہ دھو لے, اس کو تین تین بار دھونا ضروری. اب یہ نل ایسا بے دردی سے کھولتے ہیں پھر آستینے چڑھاتے ہیں, تو اس کا حساب تو قیامت میں پتا نہیں کیسے دیں گے, بلکہ یہ تو سیدھی سیدھی گناہ کی صورت ہے. حساب تو حلال پر ہوتا ہے. تو پانی یہ میں نے خود دیکھا ہے, نل کھولیں گے پہلے اور پھر آستینے چڑھاتے ہیں. یہ پانی جو ضائع ہو رہا ہے یہ گناہ ہو رہا ہے. اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں, نل کھلا ہوا ہوتا ہے اور مسواک تو نصیب ہے نہیں, مسواک کا تو پتہ نہیں نام بھی سنا ہے کہ نہیں سنا. یہ ایک الزامن کہہ رہا ہوں, ایسے بے باک ہوتے ہیں, غافل ہوتے ہیں کہ یہ مطلب نل کھلا ہے, پانی منہ میں کلی ڈالی, پانی منہ میں اور یہ انگلی گھما رہے, اس میں پانی گر رہا ہے. یہ تو چلو گر رہا ہے, حالانکہ یہ بھی طریقہ نہیں ہے انگلی گھمانے کا, لیکن وہ نل سے پانی دڑ دڑ بہ رہا ہے. اسی طرح مسحا کر رہے ہیں, مسا کرتے وقت بھی نل بند نہیں کرتے, ایک تعداد ہے نل کھلا ہوا ہے اور مسا کر رہی ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے. یہ سب قیامت میں پھنسانے والے کام ہیں, جہنم میں پہنچانے والے کام ہیں. بلا اجازت شرعی پانی یہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اور ان میں ایک تعداد ان گناہوں میں پڑی ہے. تو وضو کرتے وقت الٹا ہاتھ جو نہیں وہ سمجھو کہ آپ کا اس کے ہینڈل پر ہونا چاہیے نل کے ٹوٹی کے اوپر. پانی ناک میں لینے کے لیے آدھا چلو کافی ہے, پورا چلو بھی اسراف ہے. اور یہاں تو دس چلو جتنا بہ جاتا ہے گر جاتا ہے پھر ان کا چلو بھرتا ہے تھر کر کے کھولتے پھر ناک میں چڑھانا, چڑھانا بھی نہیں آتا خالی سونگھ کے چھوڑ دیتے. وہ سونگتے بھی نہیں کہ چڑھے ناک میں یوں ٹچ کر کے بعد لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو بہت غلطیاں کر رہے ہیں اس میں. مطلب یہ کہ نل پر الٹا ہاتھ رہے جیسے اور نل کے پانی لیا فوراً نل بند کر دیا, اب ناک میں پانی سونگھ کے چڑھایا. نرم ہڈی تک چڑھنا چاہیے لیکن روزہ یاد ہوتے ہوئے روزے میں اگر دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو احتیاط سے سونگھے کہ دماغ میں نہ چڑھ جائے. پھر کھولا پھر بھرا اس طرح کلی میں. یہ ترکیب ہو ایک قطرہ بھی بلا ضرورت جان بوجھ کر پانی کا ضائع نہیں کرنا, چاہے یہ مسجد کا پانی ہے چاہے آپ کے گھر کا پانی ہے. اگر جیسے دودھ والے آپ نے اگر دیکھے ہوں, دودھ والے بھی بعض وقت ٹینک میں نے دیکھا ہے ٹینک ہوتا ہے دودھ کی ٹانکی ہوتی ہے اس میں نل ہوتا ہے اور الگ نل میں وہ قطرہ ٹپک رہا ہو یا نہ ٹپک رہا ہو نیچے برتن رکھتے ہیں لوگ کہ اگر وہ کوئی بھی قطرہ بھول کر اگر پھسل پڑے تو میرے برتن میں جائے ضائع نہ ہو. نل کا ٹوٹا ہی الٹی کر دیتے. تو یہ دودھ کی بے شک مگر یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے مجھے, اپنا پیسہ کا نقصان نہ ہو اس لیے لگتا ہے کرتے ہوں. اب پانی میں ڈر لگتا ہی نہیں احتیاط کرتے نہیں. جن کا نل بہ رہا ہے ٹپک رہا ہے ٹپک رہا ہے ٹپک رہا ہے ٹپک رہا ہے. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ مہمان تھے تو دیکھا کہ وہ ایک نل ٹپک رہا تھا پانی اس میں گر رہا تھا. تو آپ نے میزبان سے فرمایا کہ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو نل کو صحیح کرو. اور انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ لبیک کا یہ بہرحال جی حضور ابھی کرتا ہوں. پھر وہ بھول بھولیاں نہیں دی توجہ, شاید ایک دو بار ان سے فرمایا پھر آپ نے فرمایا میں جاتا ہوں دوسری مرتبہ میں یا بہرحال میں جاتا ہوں. اب وہ میزبان بولا حضور کیا ہو گیا حضور, اور تم نل بناتے نہیں ہو یہ پانی ضائع ہو رہا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک کہنے کا طریقہ کہ اب اس کا اچھا بھی بنائے گا کہ مفتی اعظم ہند جیسے ولی کامل کو وہ ناراض ہوتے ہوئے جاتا دیکھ کیسے سکے گا. تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے بزرگوں کے انداز اس طرح کے کہ نل سے جو جب ہم دودھ کا قطرہ ضائع نہیں ہونے دیتے تو پانی کا قطرہ کیوں ضائع ہونے دیں. دودھ اگر نہیں ملے گا نا کسی دن, پورا دن دودھ نہیں ملا, ایک قطرہ گھر میں دودھ نہیں ہے بازار میں دودھ نہیں ہے, کوئی صورت نہیں ہے دودھ حاصل کرنے کی, پورا دن ہم دودھ سے محروم رہے گزارا ہو جائے گا. اب غور کریں کہ پورا دن پانی سے محروم رہے کوئی صورت خرید کر بھی پانی نہیں مل رہا ایک قطرہ بھی, نہ پینے کو مل رہا ہے نہ دھونے کو مل رہا ہے نہ پکانے کو مل رہا ہے نہ وضو کے لیے مل رہا ہے نہ استنجا کے لیے مل رہا ہے. آگے کیفیت کیا ہوگی, زبان باہر آ جائے گی. صبح سے شام تک پیاسے ہوتے زبان باہر آ جاتی ہے گرمیوں میں ہے نا روزہ کہ جلدی ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ملے. تو پتا چلا کہ دودھ کے مقابلے میں پانی زیادہ قیمتی ہے کیونکہ ہم لوگ ناقدر ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو نعمت جتنی زیادہ ضروری ہے اتنی اس نے سستی کر دی ہمارے لیے, کرم بھی ہے. پانی سستا ہے بلکہ مفت ہے. ہوا اس سے زیادہ اہم ہے کہ پانی پورا دن نہ پیے تو بندہ زندہ رہ جائے گا مرے گا نہیں, لیکن ہوا چند منٹ کے لیے ہوا ملنے ہی نہیں ختم ہو جائے رک گئی نہیں اے رک گئی نہیں سانس میں جا ہی نہیں رہی آکسیجن ختم ہو گیا پانی ہوا ختم ہو گئی کتنے منٹ تک جیئیں گے ہے نا ٹھکا ٹھک لاشوں کے انبار لگ جائیں گے. تو یہ ہوا جو پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے تو یہ اللہ نے بالکل ہی مفت کر دی اور بغیر مانگے عطا کی. ہم مانگتے بھی نہیں اس سے کہ یا اللہ تو ہوا دے ہم کو ہوا روکنا مت پناہ نہیں مانگتے ہم، ہمارا ہماری توجہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ ہوا ہم کو مفت دے رہا ہے، گھر پہ بھی دے رہا ہے، دکان پر بھی دے رہا ہے، گلی میں بھی دے رہا ہے، کوچے میں بھی دے رہا ہے، محلے میں بھی دے رہا ہے، چوری کو کرنے والے چور کو بھی دے رہا ہے، ڈاکو کو بھی دے رہا ہے، نمازی کو بھی دے رہا ہے، بے نمازی کو بھی دے رہا ہے، ایک دن کے بچے کو بھی دے رہا ہے، 100 سال کے بوڑھے کو بھی دے رہا ہے۔ یہ کیسا رب کریم ہے، اور ہم کیسے نادان ہیں کہ پھر بھی ایسے رب کریم کا شکر ادا نہیں کرتے، نا شکرے بنے پھرتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بابا جان آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو پلیز میری اور میری فیملی کی استقامت کی دعا کر دی۔
اللہ استقامت دے، پیارے حبیب کے صدقے میں آپ آئے، مرحبا، بس زیارت کر لی تھی میں نے سکرین پر آپ کی، آپ نے کہا تھا میں آؤں گا، اب یہ نہیں پتا کہ وہ پورا شرع رہیں گے یا صرف 3 دن کے لیے آئے ہیں، یہ کوئی ڈکلیئر نہیں ہے، جو اعلان کر دیں آپ۔
میں بابا یہاں پہ پورے عشرے کے لیے آئے ہیں۔
اللہ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، جی آیا نو، جی آیا نو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے، مدنی شخصیات سے پوچھوں گا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر کیا عبارت نقش تھی؟ ماشاء
اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کفا بالموت واعظا۔
کچھ آگے ہے، میرے پاس لکھا ہوا فیضان فاروق اعظم کے، اور
کفا بالموت واعظا یا عمر۔
واعظا یا عمر، ساتھ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟
واعظا یا عمر۔
جواب درست ہے،
ماشاء اللہ۔
کفا بالموت واعظا یا عمر، یعنی اے عمر، واعظ و نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ فیضان فاروق اعظم جلد 2 صفحہ 107، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے۔ اچھا، اب میری برادری 50 سال سے اوپر والے، ہجری تاریخ کو کس نے رائج کیا؟
میرے قریب ایک بیٹھے ہیں، یہ مشورہ دیں، یہ دینا جواب دینا چاہتے ہیں۔
ابو عمران جواب دیجئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جواب درست ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے 2.5 سال گزرنے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مشورے سے 16 ہجری میں سنہ ہجری کا آغاز فرمایا۔ فیضان فاروق اعظم جلد 2 صفحہ نمبر 519۔
یہ درست جواب دینے پر انہیں وہ پانی ہے، یا بہت متبرک، یہ پانی اور یہ رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول، یہ
ابو عمران کو دو نا سوٹ پیس، اور امام اور یار بھلے نا
زمین، یہ بھی
آپ کا کیا جانتا ہے اگر یہ امام باندھ کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں، پوری داڑھی ایک مٹھی سجی ہوئی ہو، مدینہ مدینہ ہوتا رہے اور روز آ کے بیٹھ جائے کرے۔
مجھے
جیسے یہ اصل میں ہاتھوں ہاتھ منگوا لیا، میرا ذہن بن رہا تھا کہ میں اس پہ کچھ اعلان کروں۔
دے دو یار، مان لیں گے انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا ماننے کی عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ۔
یعنی انشاءاللہ ہمارے ابو عمران، ان کو انشاءاللہ مدنی سوٹ بھی، ان کو امامہ شریف بھی اور ٹوپی بھی، ساتھ میں ہمیں لباس کے بھی اس میں مدنی پھول لکھے ہیں اور امامہ شریف کے بھی مدنی پھول لکھے۔
ماشاءاللہ مرحبا۔ یہ میرے سے بڑے ہیں عمر میں، میرے سے بڑے ہیں
انشاءاللہ۔ عید پر اس یہ مدنی سوٹ کے لیے
ثواب رمضان میں بہت ہے، ویسے عید کا بھی ثواب ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اپنے نہیں سوٹ عید تک جیے گا کون یار، کس کو پتا ہے، نہ جوان کو پتا ہے نہ بوڑھے کو پتا ہے، مگر ہماری عمر والوں کو خطرہ زیادہ لگتا ہے.
ٹھیک
تو اس لیے مطلب نیکی کل سے کروں گا پرسوں سے کروں گا یا نہیں, نیکی آج اور ابھی. ارے نیکی میں دیر کھائے گی تو امام آ جائے تو ابھی آپ مان دیں یار, ہم مدنی چینل پر دیکھیں گے بھی آپ کی طرح مانتے ہیں.
انشاءاللہ
آ جائے روکڑا کالے ادار.
بعض حضرات نے بہت عجیب سوال ہے بابا, یہ مجھے بھی ابھی پتا چلا کہ ایسا بھی مسئلہ ہے ہمارے یہاں. کہتے بعض حضرات نے اپنے گھروں میں بڑے بڑے پمپ لگائے ہوئے ہیں, جب بھی علاقے میں پانی آتا ہے تو وہ لوگ پمپ کے ذریعے پانی کھینچتے ہیں, پھر اتنی کثیر مقدار پانی جمع کر کے بغیر لائسنس کے پانی محلے میں فروخت کرتے ہیں, ان کا یہ فعل شرعاً کیسا ہے؟
ناجائز ہوا نا کہ جب یہ کہ لائسنس کے بغیر کر رہے ہیں تو قانونی جرم تو ہوا ہی ہوا, پھر مسلمانوں کو محروم کرنا, مسلمانوں کو اس طرح محروم کرنا, یہ کتنی مطلب میں نے کہ وہ نہیں کچھ کو پہلے ہم چھوٹے تھے نا کہ اگر جیسے کسی کو پیاس لگے اور کوئی پانی نہ پلائے نا تو بولا یزید ہے, یزید پانی نہیں پلاتا ہے یزید ہے, تو اب ان کو کیا لقب ملے گا یار کہ جو سارے مسلمانوں کا پانی کھینچ لیتے ہیں اور پھر بیچاروں کو بیچتے ہیں. یہ
بیچنے کے علاوہ بھی اس طرح ہوتا ہے پاپا, یعنی ایک تو بیچنا یہ تو ہوتا ہے, یہ ٹینکر والے زیادہ کرتے ہیں اس طرح بعض مقامات کی جو
ہاں تو گھروں کی,
اور دوسرا یہ بھی کرتے ہیں کہ یعنی بیچنے کے علاوہ بھی یہ کرتے ہیں کہ پانی بعض علاقوں میں مخصوص مقدار میں آتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا وہاں, تو وہ اس طرح یعنی بلڈنگوں بھی اس طرح ہوتا ہے بعض, اور بعض علاقوں میں بھی کہ وہ اس طرح کے پمپ لگوا لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جیسے ہی پانی آئے گا نا تو ان کے یہاں پانی زیادہ کھینچے گا, تو وہ دوسروں کے مقابلے میں ان کے یہاں زیادہ آ جاتا ہے اور دوسرے پھر محروم ہو جاتے ہیں اس سے.
ظاہر ہے یہ تو ظلم ہے یار, بالکل ایسا نہ کیا جائے, یعنی کہ پانی سے دوسروں کو محروم کرنا, یہ میں صحیح بولتا ہوں, ہمارے بچپن میں سمجھو یہ ایک طرح کی یزیدیت تھی کہ جو پانی سے محروم کرے وہ یزید, جس نے اہل بیت اطہار اور امام علی مقام کے خاندان کو پیاسا رکھا تھا, اس کے لشکر نے, اس کے جو بھی سپہ سالار بنایا ہوا تھا اس بدبخت نے یہ محروم کیا تھا, گلشن رسالت کے مہکتے پھولوں کو پانی روک کر مرجھانے کی کوشش کی تھی. تو یہ مسلمان کا کام تو پانی پلانا ہے, جن کے پاس نہیں ہے ان کو پانی پہنچانا یہ ہمارا کام ہے, نہ کہ ان کا پانی چھین کر ان بیچاروں کو پیاسا تڑپانا. نہ ایسا نہ کریں, یزید کا رول ادا نہ کریں, مہربانی کر کے مسلمانوں کو پانی پلانے والے بنے, ان کو پانی سے محروم کرنے والے نہ بنے.
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ محلے والے اگر کمپلین کرتے ہوں گے نا تو رشوتیں دے کر یہ پھر کمپلینوں کا بھی گلا دبا دیتے ہوں گے.
ارے کرتے وہی ہوں گے جو مطلب وہ ذرا وہ منہ توڑ دے گا اور دادا گیر اور پیدا گیر طرح کے جو معاشرے کے بدترین لوگ ہوتے ہوں گے, یہ کرتے ہوئے شریف آدمی یار ایسا سوچ بھی نہیں,
سوچ بھی نہیں.
اللہ ان کو عقل
امین امین
ہدایت دے کہ یہ بھی شریف
امین. اچھا ایک اور سوال, وہ جو تو بہو ساس سسر وغیرہ کے مسائل تو ہوتے ہی ہیں, مگر یہاں سوال کچھ یوں آیا کہ کیا بہو پر بھی ساس اور سسر کی خدمات واجب ہیں یا نہیں؟
بے شک ساس اور سسر کی خدمت واجب نہ صحیح, لیکن اپنے شوہر کی اس میں خوشی ہے, اور بیوی کے لیے ہر وہ جائز کام کرنا جس سے شوہر خوش ہوگا یہ کار ثواب ہے, اور اس سے ظاہر ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا. اب اگر کوئی کہہ دیتی ہے بہو, ساس بولتی ہے کہ آج میرا سر دکھ رہا ہے بیٹا ذرا دبا دینا, تو میرا پر واجب نہیں ہے, نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ گھر ٹوٹنے کی نوبت اس سے آ سکتی ہے. اس لیے اپنی مدنی بیٹیوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ تکلیف اٹھا کر بھی اپنی ساس اور سسر کی شریعت کی حد میں رہ کر خدمات بجا لاتی رہیں, خوش دلی سے کریں. ایک عام مسلمان کی بھی خدمت کرنا کار ثواب ہے, تو یہ تو ایک طرح کا آپ کا رشتہ ہے, اور اس میں آپ کے سرتاج کی خوشی شامل ہے. تو اس میں کتنا بڑا ثواب ملے گا. تو اس لیے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیں کہ میں ساس بہو کی خدمت نہیں کروں. میں اپنی بات بولتا ہوں کہ میں اگر کہوں نا کہ میں نے 100 مرتبہ کہا ہوگا, ہے تو مبالغہ لیکن میں نے 100 مرتبہ کہا ہوگا اپنی بیٹی سے, ہاں خدمت کرو خدمت کرو خدمت کرو, ان کی خدمت کرو. اپنی نواسیوں کو سمجھایا کہ یہ بھی تمہارے دادا دادی ہیں, ان کی خدمت کرو, ان کا دل خوش کرو. صرف نانا کے حقوق نہیں ہے, دادا دادی کے حقوق ہے, ان کو راضی کرو. یہ مطلب میں نے یہ نہیں کہا 100 مرتبہ صرف مبالغہ میں نے کہا ہوگا, کیونکہ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ساس سسر اچھے نہیں لگتے, لیکن ہم نے ان کو یہ پلانا ہے کہ یہ اچھے ہیں, ان کی خدمت کرو. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب قرآن و احادیث کی روشنی میں جو والدین کی خدمات کا حکم ہے تو وہاں کون سی خدمات مراد ہیں؟
والدین کی کون سی خدمات نہیں ہے؟
ٹھیک,
اتنی والدین کی تو بہت ساری خدمت ہے, ہر طرح کی خدمت کرنی ہے. پانی پیش کرنا ہے, کھانا پیش کرنا ہے, ان کے کپڑے دھونے ہیں, ان کے لیے صفائی کرنی ہے, جھاڑو دینی ہے, یہ جو کہیں وہ کرنا ہے, ہاتھ دبانا ہے, پاؤں دبانا ہے, سر دبانا ہے. خدمت کس کو بولتے ہیں؟ ہر طرح کی خدمت ماں باپ کی کرنی ہے. یہاں تک کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیں, چڑ چڑے ہو جائیں, ڈانٹ ڈپٹ کریں, حتیٰ کہ ظلم کریں, تب بھی ہم کو اف نہیں کرنا, بس ماں باپ کو سر پہ بٹھانا ہے. ان کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی. اب ان کو ایزا نہیں دینی ہے ماں باپ کو. اگر آپ ایزا دینے والے بنیں گے تو پھر جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی اور جہنم کی حقداری ہوگی. ایزا نہ دی جائے. یہ وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی وجہ سے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں. نہ تم بچے تھے, تم بھی بہت ستاتے تھے, بستر گندا کرتے تھے, بھاں بھاں کر کے رات کو روتے تھے اور سونے نہیں دیتے تھے. انہوں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ اس کو کہیں ڈالاؤ, اور اب یہ بیچارے بوڑھے ہو گئے, اب تمہاری ان کو ضرورت ہے. تم بولتے ہو یار یہ سونے نہیں دیتے, ہر وقت کھانستے رہتے ہیں, ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, وہ ٹر ٹر کرتے رہتے ہیں, ان کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دو. نہیں, انہوں نے تمہاری خدمت کی, اب تمہاری باری ہے کہ تم ان کی خدمت کرو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کہہ رہے کہ گرمی دانے ہیں, روزے کی حالت میں ٹھنڈک والا پاؤڈر لگا سکتے ہیں؟
لگا سکتے ہیں.
ٹھنڈا پاؤڈر, معیاری پاؤڈر, سستا پاؤڈر بنانے کا نسخہ بھی مل جائے گا.
گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول
گھر میں پاؤڈر بنا لیں.
بالکل ایسا
گھر میں پاؤڈر بنا لیں گے.
بالکل, بہت اچھے اچھے اس میں نسخے لکھے ہیں گرمی دانوں سے بچنے کے. اور
یہ سب یار تیار ملتا ہے. اب باب المدینہ میں جوڑیا بازار میں اس کی ہول سیل کی مارکیٹ ہے, اور ٹرام پٹے جہاں نیپیئر روڈ پہلے تو تھی وہ جوڑیا بازار. بالکل, یعنی کہ یہ ان کو بولو گے نا آپ کہ یار یہ ہم کو پاؤڈر بنا کے دے دو, ایک تو یہ اتنا سارا بنا کے آپ کو دے دیں گے. یہ پاؤڈر ہوتا ہے ایک مخصوص, اس کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا میرے, اور اس میں سلفر پاؤڈر ڈالتے ہیں گندک کا, یہ مکس ہو گیا تھا, یہ گرمی دانوں کے لیے بن گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت, طلبہ اکرام, دینی طلبہ اکرام ارشاد فرما دے. عاشقان رسول کے کسی بھی مدرسے میں پڑھتے ہوں, جامعۃ المدینہ شرط نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو کیر اجازت ساری جامعۃ المدینہ گجرات, ابو حفصہ
پکڑ لو بھائی, مدنی سپاہی بٹھا لو اس کو. 12 ماہ میں مدنی قافلے کے سفر کا ان کو مدنی تحفہ اگر یہ قبول کر رہے تو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد صدیق فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ اولا کا طالب علم. ابو حفظ
جواب درست ہے. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے خطبہ رضویہ، ہمارے یہاں ہر جمعے کو خطبہ رضویہ میں یہ پڑھا جاتا ہے، ابو حفظ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ کوئی بتائے گا کہ یہ کب کس نے ان کو کنیت عنایت فرمائی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب یہ کہیں گے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی، تو کیا آپ کو پتا ہے صدیق اکبر نہیں دے سکتے؟ مولا مشکل کشا کے مشورے سے فاروق اعظم نے ہجری سن جاری کیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کب دی؟ مدنی منا ہے، اب آ گیا اسکرین پر، بس مرضی اس کی، اس کو تو مدنی صدا بھی نہیں دے سکتے کچھ. کب اور کس نے دی؟
ایک میسج آیا،
ان کو بھی میسج ملا ہے پیغام. اب وہ کس کا، ان کا تو درست، یہ انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا.
یہ باب المدینہ سے بنت احمد رضا،
انہوں نے چلو اگر دیا جواب تو بتا دیا.
جواب انہوں نے دیا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر کے روز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی.
یوم بدر 17 رمضان، سبحان اللہ. جواب درست ہے. اب میں دیکھو کیا ہے، ہم سب ہار گئے، آپ اسلامی بہن نمبر لے گئی، میری مدنی بیٹی نمبر لے گئی، ایک مدنی بیٹے نے بھی پیغام دیا مفتی صاحب کو، ان کے ماموں ہیں، انہوں نے بھی درست جواب کا پیغام دیا تھا. اب تو پاؤ تو دونوں کو دینا ہوگا، دونوں کو دینا، دونوں کو دے دو.
1200 روپے کا انشاءاللہ دونوں کو مدنی چیک پیش کیا جائے گا، 1200 روپے
انشاءاللہ. جو مکتبۃ المدینہ سے کیش ہوگا کتابوں وغیرہ کی صورت میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہاں مرزانہ، آپ کا مدنی چینل دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا چینل، بہت اچھی اچھی تعلیم ہمیں حاصل ہوتی ہے. ہمارا یہ سوال ہے کہ فرض کیا ہم نے کسی آدمی کا پیسہ کھا لیا، ہم اس کو واپس کیسے کریں؟ اگر وہ آدمی ہم کو نہیں ملتا، وہ آدمی کہیں اور پہ چلا گیا، ہم کہیں اور پہ کام کرنے کے لیے چلے گئے تھا، ہم نے اس کا پیسہ کھایا، ہم نے مدنی چینل دیکھا، ہمیں احساس ہوا کہ کسی کا پیسہ نہیں کھانا چاہیے، یہ حرام ہوتا ہے، ہم کس طرح اس آدمی کو پیسہ واپس کریں؟ اگر فرض کیا وہ آدمی ہم کو مل جاتا ہے، ہم اس کا پیسہ اس کو واپس کریں گے کہ ہم نے آپ کا پیسہ کھایا، تو ہمیں بہت زیادہ شرمندہ ہونا پڑے گا، اس لیے ہم شرمندگی بھی بچ جائے اور اس کا پیسہ بھی اس کو کسی طرح واپس کر دیں، کس طرح واپس کریں، اس کا کون سا طریقہ ہے؟
اللہ جل جلالہ، شرمندگی تو اب شرمندگی دور کرنے کے طریقے ممکن ہیں کہ پہلے اس کو کوئی پیغام دیا جائے کہ ہم آپ کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، بہت شرمندہ ہے اور آپ کو میں سامنے بھی نہیں آنا چاہتا، میں آپ کو بھجوا دوں گا، جو دینے آئے گا وہ میرا نمائندہ ہوگا، آپ اس کو بھی شرمندہ نہیں کرنا، اس طرح کی کوئی بھی صورت ہوگی انہیں اس کو پیسے بھی مل جائیں اور اس کو پتا بھی چل جائے، تاکہ آپ سے اگر وہ بدزن ہے نا تو وہ بھی اس کی چلی جائے جو نفرت ہے، وہ تو معافی بھی مانگے کہ اس کو اذیت بھی ہوئی نا، پیسے کھائے بیچارے کو کتنا پریشان کیا. ایک صورت تو یہ ہے، اور اگر وہ جانتا تو کنفرم معلوم ہے کہ وہ آپ ہی ہیں، تب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے آتے ہوئے شرماتا ہوں اس لیے میں آپ کے پیسے بھجوا رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو پیسے بھیج دیں اور آپ جس کے ساتھ بھیجیں وہ امین ہو، دیانتدار ہو اور وہ اس کو پہنچا دے، اور وہ اگر بڑی رقم ہے تو کوئی کنفرمیشن کی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لکھ کر دے دے یا آپ کو فون پر خود بول دے یا اپنی آواز اب تو ریکارڈ ہو سکتی ہے کہ مجھے پیسے مل گئے، کوئی سی صورت کر کے اس کو پیسے پہنچا دیں اور بلا وجہ جو اس کو ایزا دی اس کی معافی بھی توبہ بھی سب کچھ ہو، یہ صورت ایک. دوسری صورت کیا پتا نہیں کہ اب اس کو ڈھونڈے گا، تو اب اس پر یہ غور کریں کہ آپ کے پیسے کوئی کھا گیا ہو اور وہ نہ ملتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ڈھونڈیں گے نا اس کو، ہے نا، زمین کھود کر بھی اگر وہ ملتا ہو تو دو چار تھاوڑے زمین پر بھی مار دیں گے، اگر یہ یار یہاں چھپا ہے تو اس کو نکالو، میرے بہت سارے پیسے ہیں اس کے پاس، یہ مبالغہ کر رہا ہوں نہ، آپ اس کو ڈھونڈو گے. تو جس طرح آپ پیسے وصول کرنے کے لیے ڈھونڈتے، اس طرح پیسے لوٹانے کے لیے بھی ڈھونڈے اس کو. اب نہیں ملتا ہو، کسی صورت سے نہیں ملتا، تو اب یہ ہے کہ جیسے فوت ہو گیا ہے تب تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس کے وارثوں کو ڈھونڈے. اب وارث بھی نہیں ملتے یا جس کے لیے وہ بھول ہی گئے، اب پتہ ہی نہیں ہے، غائب ہے وہ. اب ایسی صورت میں وہ اتنی رقم جو ہے کسی فقیر شرعی کو آپ بغیر نیت ثواب دے دیں. حکم شریعت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا آپ کو، اور اس طرح آپ کی خلاصی ہوگی. توبہ بھی کریں کہ آپ نے ایک اس کے پیسے کھا جانے کی نیت سے رکھ لیے تھے، تو یہ تو گناہ ہوا تھا، اس کی توبہ کریں. جبکہ اس نیت سے نہیں دیتے تھے، اور اب آپ نے سوال میں یہی کہا کہ اب ندامت ہوئی ہے، غالباً سوال میں یہ تھا، تو اس لیے توبہ کریں، ٹھیک ہے نا. اور پیسے اس طرح وہ دے دیں کسی فقیر شرعی کو، لیکن کبھی بھی وہ اگر مل گیا یا اس کا وارث مل گیا، یا ہمارے ابو کے پیسے آپ کے پاس تھے اور وہ ثابت ہو گیا کہ واقعی یہ لوگ تھے اس کے حق دار ان پیسوں کے، تو اب اس کو یہ پیسے دینے ہوں گے آپ کو. آپ یہ کہہ کر آپ بچ نہیں سکتے کہ میں نے اس کو خیرات کر دیا ہے، دینے تو پڑیں گے. بھلے آپ ثابت بھی کر دیں گے، وہ بھی تسلیم کرے کہ آپ نے واقعی دے دیے، لیکن پھر بھی ان کا مطالبہ ہوگا تو یہ دینا پڑے گا. ہاں یہ خود بول دیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہم نے معاف کیا، تو معاف ہو جائے گا. عرب وارثوں میں بھی ایک ہی ہے کہ ایک ہی وارث ہے، اس نے معاف کیا تو اس وارث کا جتنا حصہ ہے وہ معاف ہوگا، اگر ورثہ دیگر بھی ہیں تو ان کے حصے دینے پڑیں گے. یہ سب مسائل ہیں اس کے. مزید اگر پھر بھی کوئی تشفی کرنی ہے، دارالفتاء اہل سنت حاضر ہو کر مسئلہ سمجھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا سوال یہ آیا ہے کہ اگر کھانے میں چیونٹیاں داخل ہو جائیں، اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا کھانا پھینک دیا جائے یا استعمال میں لایا جائے؟ سنا ہے چیونٹیوں میں زہر ہوتا ہے.
چیونٹیاں اگر جیسے زندہ ہے اور غذا خشک ہے، جیسے مٹھائی وغیرہ پر آ جاتی ہیں، ان کو تھوڑا ہلائیں گے جلائیں گے نا تو یہ جا سکتی ہیں.
آٹے میں بعضوں کا چیونٹیاں چلی گئیں، یا چینی میں بعضوں کا، چینی میں تو چیونٹیاں بعضوں کا بہت گھر گھر جاتی ہیں، شہد میں اگر احتیاط نہ کی جائے تو وہ چلی جاتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں کہ وہ بالکل چیونٹیوں سے بھر جائے غذا، تو اب کیا کیا جائے؟
دھوپ میں رکھنے سے چلی جاتی ہے. کوئی بھی ایسی حکمت عملی کی جائے جس سے یہ چلی جائے.
یہ پوچھئے رہے ہیں کہ آپ ہی سے سوال کیا ہے کہ آپ دوران مدنی مذاکرہ پیڈ پر کچھ تحریر فرماتے ہیں، پھر اس پیڈ کا کیا کرتے ہیں؟
پیڈ پر یہ لکھتا ہوں، اللہ اللہ اور بارہا زبان سے بھی بولتا ہوں لکھتے ہوئے، اللہ اللہ. ایک ذکر اللہ بھی جاری رہے، لیکن جب یہ کہ کوئی شرعی مسائل بیان ہو رہے ہیں اس وقت نہ لکھا جائے، میں اپنی ترکیب سے لکھتا ہوں تاکہ شرعی مسائل میں غلطی نہ ہو، سوال سمجھنے میں غلطی نہ ہو. تو اس طرح کی کچھ احتیاطوں کے ساتھ میں یہ جب جب موقع ملتا ہے تو لکھ لیتا ہوں. پھر ان کا کیا کرتا ہوں، یہ مطلب ظاہر ہے کہ تحفے میں ہی اس طرح بھائی لے جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے. پتہ نہیں فیس لینی چاہیے.
الحمدللہ میں نے اس پر عمل کیا جو آپ فرما رہے ہیں.
صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. مسئلہ اگر یہ مسئلے چلی رہے لیکن پھر بھی مسئلہ. چلو ایک اور مسئلہ سیکھ لیتے ہیں. رکوع یہ بہت غور سے سننے کا. رکوع نماز میں جو رکوع کرتے ہیں اس کی ادنا صورت کیا ہے, یعنی یہ رکوع کی سمجھو کہ ڈیفینیشن پوری تعریف رکوع کیا ہے. اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے, اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائیں, یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. منیمم یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے, اور پورا یعنی کمپلیٹ. اور کمپلیٹ یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے. اب اپنے رکوع پر غور کر لینا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. رکوع بھی ہم لوگوں کو نہیں آتا, سچی بات یہ. پیٹھ اونچی ہے تو یوں بالکل یعنی کہ بازو کا وہ سر جو ہے وہ تھوڑا یوں اوپر کی طرف ہوتا ہے, تو سر گردن پیٹھ یہ سب ایک لیول پر ہو. یعنی یوں سمجھو کہ پانی کا پیالہ بھر کے رکھ دیں تو یہ چھلکے نہیں, اسٹیٹ رہے, کیونکہ اونچے نیچے اگر ہوں گے تو پیالہ لڑک جائے گا, پانی گر جائے گا, یا پورا بھرا ہوا وہ آخر تک پانی وہ گرے نہیں. یہ سمجھانے کی درخواست کر رہا ہوں. تو اس طرح ہاں کسی کو تکلیف ہے, کمر میں تکلیف ہے, ٹانگوں میں تکلیف ہے, گردن میں تکلیف ہے, اس وجہ سے وہ سیدھا نہیں ہو پا رہا تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہے. مور یہ سیدھا ہونا یہ سنتیں ہیں, اور وہ ادنا درجہ جو بتایا منیمم وہ شرط ہے, فرض ہے کہ اتنا بھی نہیں جھکے گا تو رکوع ہوگا ہی نہیں. اسلامی بھائی رکوع میں گھٹنوں کو اس طرح پکڑ لیں کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں, پیٹھ بچھی ہوئی اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو, اور نظر قدموں پر ہو. کم از کم تین بار رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کہیے, پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے. مقتدی جو ہے وہ جب رکوع سے کھڑا ہوگا تو تسمیع نہیں کہے گا, سمیع اللہ لمن حمدہ یہ امام کہے گا, اور یہ کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد. امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا, اور مقتدی کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا, یہ دونوں یعنی سنت ہے. اور اکیلا جو پڑھے گا منفرد تو اس کے لیے دونوں کہنا سنت ہے, سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد. ربنا لک الحمد سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے مگر واو ہونا بہتر ہے, ربنا ولک الحمد ہونا بہتر ہے, اور اللہم ہونا اس سے بہتر. اور سب میں بہتر یہ ہے کہ دونوں ہوں, یعنی اللہم ربنا ولک الحمد. تو یہ چار ہو گئے, اللہم ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد, ربنا ولک الحمد, ربنا لک الحمد. یہ ایک اور فضیلت بھی بڑی پیاری لکھی ہے, حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہم ربنا لک الحمد کہو کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوا اس کے اگلے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی. اسلامی بہنیں رکوع میں تھوڑا جھکیں, اسلامی بہنیں رکوع میں تھوڑا جھکیں اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں, زور نہ دیں, اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں، مردوں کی طرح خوب سیدھے مت کریں۔ واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب
توفی خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ۔